السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیہ نمبر 185. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج کی آیات بہت اہم ہیں، اسپیشلی ہمارے خود کی تربیت کے لیے، خود کے تزکیے کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری کے لحاظ سے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس، ہر نفس، ذائقۃ، چکھنے والا ہے، الموت، موت کو. وإنما، اور بلا شبہ، توفون، پورے دیے جاؤ گے، أجوركم، تم اپنے اجر، يوم القيامة، قیامت کے دن. فمن، تو جو، زحزح، دور کر دیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، سامان دھوکے کا. اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے. لتبلغن فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. لتبلغن، البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تم اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، ولتسمعن، اور بالیقین ضرور سنو گے تم، من الذين، ان لوگوں سے، اوتوا الكتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وہ من الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرک کو شرک کیا، اذن، ایزا، کثیرن، بہت سارا، بہت سی، یعنی اذیت دینے والی. وان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فإن، تو بے شک یہ، فإن ذالک، تو بے شک یہ، من عزم الامور، عزم کے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجیے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. تمہیں، یعنی اے مومنوں، یا تمہیں اپنے مال اور اپنی جانوں میں آزمائش پیش آ کر رہے گی. اس کے علاوہ تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوگی. اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو، تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہاں پر دراصل، یعنی یہ آیت جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے اپنے ٹاپک کے لحاظ سے، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت زیادہ اہم ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں دنیا میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے. یعنی ہمیں دنیا میں زہد کی زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں اس حقیقت، یعنی ہمیں اس حقیقت سے روشناس کروایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، یہ باقی نہیں رہے گی، یہ محض دھوکے کا سامان ہے. یعنی جو اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، تو وہ سمجھے وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. یہ دنیا اپنی خوبصورتی کے ساتھ، چکا چون کے ساتھ، اس کی جو روشنیاں ہیں، اس کی جو ٹیمپٹیشنز ہے، جو اس کا دھوکہ ہے، یعنی غرور دھوکے کو کہتے ہیں، اپنی ظاہری خوبصورتی سے انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتی ہے دنیا. لیکن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور سارے لوگ یہاں سے منتقل ہو جائیں گے، کہاں؟ آخرت میں، اس زندگی میں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ابد الآباد والی زندگی ہے، جہاں کوئی اب موت نہیں آئے گی. تو اس لیے آپ دیکھیں ہم جو انتقال کہتے ہیں, انتقال مطلب جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو انتقال ہو گیا مطلب کیا, کہ یہ نہیں کہ وہ ایسا ہو گیا کہ اب دوبارہ وہ زندہ ہی نہیں اٹھے گا, نہیں, انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ منتقل ہو گیا ہے دوسری دنیا میں. انسان کے مرنے کے بعد پہلے اسے عالم برزخ سے دو چار ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر جب قیامت قائم ہوگی تو تب حساب کتاب ہوگا اور وہ عالم آخرت میں داخل ہو جائے گا. دنیا کہتے ہیں قریب کی جس کو, دال نون واو اس کا روٹ ہے, اور دنیا چونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے ہم کو, اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں کیونکہ وہ قریب کی چیز ہے. اور آخرت اخرا حمزہ خورا مطلب جو دور کی چیز ہے, دوسری چیز ہے جو بعد میں آنے والی ہے. تو انسان کو ہمیشہ جو نظروں کے سامنے جو چیز نظر آتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ٹیمپٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے, یا ظاہری چکاچون سے بہت اٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دی کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے, کیا حیثیت ہے. یعنی تم وہ کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. واقعی میں کہ دنیا میں دل لگا کر کیا فائدہ, کتنا بھی تم جی لو, کتنا جیو گے, 100 سال, 110 سال, 120 سال, اس سے زیادہ تو عمر کسی کی ہوئی ہی نہیں ہے ابھی تک. اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں, یہ دور تو ایسا ہے کہ 60 اگر ہو گئی کسی کی تو سمجھو یہ بھی بہت ہے. اتنے ینگ لوگوں کو ہارٹ اٹیک وغیرہ آ رہے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی ایک تو فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, دوسرا یہ دنیا کی زندگی ہمیں اپنی چکاچون میں مصروف کر دیتی ہے. ہمیں اس دنیا کی زندگی ہی میں اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے. تو کہیں تم اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ, دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, بس دنیا دنیا دنیا, ساری یہاں کی چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ دوڑ میں نہ لگ جاؤ, بلکہ تمہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا سامان تیار کرنا ہے. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ موت کب آ جائے گی. ہاں, موت کا مزہ چکھنا تو ہے ہر ایک کو, کلو نفس ذائقۃ الموت, اتنا واضح انداز میں ہمیں بتا دیا گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارا سوالیہ پرچہ بھی ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. آپ دیکھیں جو امتحان ہمیں دیا گیا اس دنیا کی زندگی میں, تو کتنا آسان امتحان ہے یہ کہ ہمیں سوال اور جواب دونوں دے دیے گئے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی کوئی فیل ہوتے تو آپ بتائیے کتنی بڑی اس کی بے وقوفی یا بدنصیبی ہوگی, کہ جب اس کو سوال بھی معلوم ہے, جواب بھی معلوم ہے, اور تب بھی وہ پاس نہ ہو سکا, تو پھر اس کی ناکامی کے کیا کہنے, اس پر کتنا افسوس ہونا چاہیے. تو قرآن آپ پڑھیں, وہ قرآن, یعنی قرآن آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں رہ کر زندگی کیسے گزارنی ہے. ہاں, موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہی ہے یہاں پر. اسی لیے جو اتنے خوبصورت پیرائے میں یہ بات بتائی گئی کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کو اجر اس کے اعمال کے لحاظ سے ملتے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. تو وہ فونا, پورا کا پورا مکمل اس کو اجر دے دیا جائے گا, جیسا اس نے کیا تھا ویسے اس کو اجر ملے گا. لیکن کب ملے گا؟ قیامت کے دن. تو پہلے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احساس ہے, یا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں موت آنی ہے. یقین یعنی اگر یہ احساس انسان کو ہو جائے اور اگر یہ احساس اس کے پاس ہمیشہ زندہ رہے کہ مجھے موت آنی ہے, تو وہ کبھی نہ گناہ کرے جان بوجھ کر, نہ کسی پر زیادتی کرے, نہ کسی پر ظلم کرے, نہ کسی کا حق مارے, نہ کسی کی زمین ہتھیائے, نہ کسی کو طنز و طعنے دے. لیکن یہی بات تو ہم بھول جاتے ہیں, ہم یہی بات بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, ہمیں موت کا مزہ بھی چکھنا ہے, ہمیں قبر کے اندر مٹی میں بھی جانا ہے, ہمیں عالم برزخ میں بھی رہنا ہے کہ پتہ نہیں وہاں قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے. اگر یہ بات ہمیں یاد رہ جائے کہ ہم میں سے ہر ایک کو آخر جانا ہے دنیا سے, اور ہم میں سے ہر ایک کو اس قبر اور عالم برزخ اور تمام وہ راستوں سے گزرنا ہے, وہاں سے ہوتے ہوئے جانا ہے, تو کبھی انسان زیادتی نہ کرے کسی پر, کبھی ظلم نہ کرے, کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کر نہ کرے. آپ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ غلطی ہی نہ کریں, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنا یہ دراصل سوال کھڑا کر دیتا ہے کہ پھر آپ کس کے ساتھ ڈھٹائی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ آپ بتائیے، جو اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، یا بہت سارے قیامت کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکا۔ چاہے وہ نمرود ہو، فرعون ہو، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور اتنی بڑی بڑی ان کی بادشاہت تھی، لیکن کیا ان کی کسی کام آئی، ان کو بچا سکی؟ مرنا تو ہر ایک کو ہے، موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ موت کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہیں کہ اس کی خود کی موت کب اور کس وقت اور کیسے آئے گی۔ سورہ لقمان کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کس زمین پر تم مرو گے اور کب تمہاری موت آئے گی، اس کا بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ ایون ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اپنے ہی گھر میں ہماری موت ہوگی یا کہیں اور ہماری موت ہمیں ہماری قضا وہاں لے چلے گی۔ تو وہ جو آتا ہے نا کہ رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نئے ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں۔ یعنی ہماری زندگی تو ایک گھوڑ سوار کی طرح ہے، جو ایسا گھوڑے پر سوار ہے کہ جس کے رکاب بھی، یعنی جس وہاں پیر بھی نہیں ہے اس کے رکاب میں، اور اس کی باغ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، بس وہ گھوڑا سرپٹ دوڑا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے سوار کو کہاں لے جائے، کہاں چھوڑے، کہاں اتارے، کہاں گرا دے۔ ایک سرپٹ گھوڑا دوڑتا ہے نا، جو باغی گھوڑا ہو جاتا ہے، اس کی رسی بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اور جو سواری پر بیٹھے ہیں تو ایک کور ہوتا ہے گھوڑے کی پیٹھ پر جو ڈالتے ہیں، جس میں پیر جما کر بیٹھتا ہے انسان، وہ پیر بھی وہاں سے نکل گیا اس رکاب سے، وہ گھوڑا پتہ نہیں کہاں کیسے لے جائے اور کہاں گرا دے اس انسان کو۔ تو ہماری زندگی کا یہی حال ہے کہ ہم ایک سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہیں، نہ اس کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ہمارے پیر اس رکاب میں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری موت کب آنے والی ہے۔ اور مجھے ہمیشہ مثال یاد آتی ہے، جیسے ہم لوگ ہمیشہ یہاں سے ہر سال چھٹی جاتے ہیں، یا جو لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ ٹرین اسٹیشن ہو، یا بس اسٹینڈ ہو، یا ایئرپورٹ ہو، ہر ایک ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اگر ہم بس سے جا رہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اچھا 9:10 پر یہاں سے یہاں بس آنے والی ہے اور اس وقت ہم سوار ہونا ہے ہم کو۔ ٹرین کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ٹرین کی بکنگ ہماری فلاں فلاں ٹرین سے ہے، 1:00 پر ٹرین آئے گی اور ہمیں سوار ہونا ہے۔ فلائٹ کا بھی ایون ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 1:00 ہماری فلائٹ ہے، 10:00 ہماری فلائٹ ہے، 11:00 ہماری فلائٹ ہے، اس حساب سے 3 پہلے ہی ہم ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں، سارا پروسیس کرتے ہوئے کہ اپنے ہماری فلائٹ مس نہ ہو۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہے، لیکن ہماری موت کی فلائٹ کب آنے والی ہے وہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمیں کتنا تیار نہیں رہنا پڑے گا پھر، یعنی جب ہم سفر کرتے ہیں، بس سے جاتے ہیں، ٹیکسی سے جاتے ہیں، ٹرین سے جاتے ہیں، کار سے جاتے ہیں، فلائٹ سے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارا پورا سامان تیار ہوتا ہے، سفر کی ساری چیزیں ہمارے پاس، ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو سفر میں درپیش ہوں گی، ضرورت ہوگی۔ ہم جتنے دن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اتنے دن کے لیے سامان بھی لے کر جاتے ہیں، ہمارے بیگ تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی ٹریولر کو جو بغیر بیگ کے گیا ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر ٹریولر، ہر مسافر کو کچھ نہ کچھ اپنا سامان ساتھ رکھنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ راستے میں اس کو ضرورت پیش آئے گی۔ لیکن ہم میں سے ہر کوئی آخرت کا مسافر ہے، ہمیں ٹریول کرنا ہے، لیکن ہمیں ہماری فلائٹ کا، ہماری بس کا، ہماری ٹرین کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ 1:00 آئے گی، کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس عمر میں آئے گی، کس وقت آئے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیشہ ہمیں اپنا وہ بیگ تیار رکھنا پڑے گا نا جو سفر میں ساتھ ہوتا ہے، یعنی ہمارے نیک اعمال ہم کو تیار رکھنے ہوں گے، تاکہ اچانک موت بھی آ جائے تو ہمارے پاس پھر کل آخرت میں، جس کو یوم الحسرت کہا گیا ہے، حسرت و یاس کا ہم شکار نہ ہوں۔ ہم یہ نہ کہ کاش یہ بھی کر لیتی، کاش وہ بھی کر لیتی، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش میں نے ویسا کیا ہوتا، یہ کاش وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، سب کچھ ہے۔ موت کا مزہ تو بہرحال ہر ایک کو چکھنا ہے، تو اس دنیا کی ظاہری خوبصورتی میں نہ آنا، اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا، کیونکہ تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ دنیا بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ یعنی انسان کی موت تو آتی ہی آتی ہے، یعنی انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا نا، سمجھے اس کا عمل نامہ بند ہو گیا۔ اب صرف صدقہ جاریہ کے طور پر جو 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا دروازہ کھلا ہے، نیک اولاد، علم جو چھوڑ گیا تھا، یا مال جس سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، یہی 3 چیزیں باقی رہ جائے گی اس کے عمل نامے میں آنے کے لیے، باقی تو سب دروازہ بند ہو گیا۔ اب تو موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے، جس کی موت آ گئی ختم، اس کا عمل نامہ بند ہو گیا۔ ہاں لیکن اس کے بعد پھر قیامت آئے گی جس میں سب کے سب انسان ختم ہو جائیں گے اور وہاں سے پھر اب دوسری زندگی شروع ہوگی, وہ ہوگی عالم آخرت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جس سوشل میڈیا والی زندگی میں ہم جی رہے ہیں یا جو خواب و خیالوں کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام یا جو بھی سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں, اس پر ہر کوئی اپنی تصویر ڈالتا رہتا ہے. ذرا سا ٹریول کریں, اپنی تصویر ڈال دی, کہیں کھانے کے لیے ریسٹورینٹ گئے, تصویر ڈال دی, ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تصویر ڈالی جاتی ہے. ہم سمجھتے کہ واہ بھائی کتنے خوش قسمت لوگ ہیں, روز ٹریول کر رہے ہیں, روز یہاں گھوم رہے ہیں, وہاں گھوم رہے ہیں, یہ ریسٹورینٹ جا رہے ہیں, وہ ریسٹورینٹ جا رہے ہیں, یہ شہر وہ شہر, یہ کنٹری وہ کنٹری, سمر ویکیشن وہاں, ونٹر ویکیشن وہاں اور یہاں, اور بس پتہ نہیں کیا کچھ. بعض اوقات سوشل میڈیا پر ایسا لگتا ہے کہ جو جن کو جو خوش دکھائی دیتے ہیں, اندر سے وہ کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں, وہ اصل میں خوش نہیں ہوتے. اور اب دیکھیں مکمل خوشی تو دنیا میں کسی کو مل ہی نہیں سکتی, یعنی اس دنیا میں مکمل خوشی کسی کو مل ہی نہیں سکتی. ہر ایک کے پاس اسٹریس ہے, پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو شو کرتے کہ ہم بالکل پرفیکٹ لائف گزار رہے ہیں, لیکن وہ ایک دھوکہ ہے اصل میں. لوگ سمجھتے کہ اچھا ہمارے پاس مال ہے, ہم بھی ان کی طرح باہر گھومنے جائیں تو ہم بھی خوش قسمت ہوں گے, ہمارے پاس ان کی طرح مال آ جائے تو ہم بھی خوش ہوں گے, ہمارے پاس فلاں چیز آ جائے تو ہم خوش ہوں گے, یہ مل جائے تو خوش ہوں گے, وہ مل جائے تو خوش ہوں گے. اب دیکھیں مالداری کوئی خوش ہونے کا معیار نہیں ہے. مال ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو, بلکہ میجورٹی کو اسٹریس ہوتا ہے. ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ مال چلا نہ جائے ہمارے پاس سے, یا ہم یہ اپنے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے اور کیسے مال حاصل کریں, اس کو بچائیں کیسے. بہت سارے لوگ اسٹریس کا شکار ہیں. تو دنیا تو ہے ہی ایک آزمائش کی جگہ, دنیا تو ہے ہی پریشانی کی جگہ, اور یہ ظاہری چکا چوند, یہ دھوکا, یہ خوبصورت چیزیں, یہ سب فنا ہو جانے والی ہیں. اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ آخرت ہے, ہمارے نیک اعمال ہے جس کی وجہ سے ہم کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یعنی آج ہم کو ویسٹ میں, بلکہ آج ویسٹ کی طرف کیوں جائیں, آج تو ہر کنٹری جو ہے, مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا جیسے ہماری کنٹریز ہیں انڈیا پاکستان, لگتا ہے کہ ہم امریکہ میں ہی آ گئے ہیں. ایئرپورٹ پر جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے حالات اور معاملات, لوگوں کو جب دیکھتے ہیں, ان کی فیشن اور ان کی ساری چیزوں کو, تو لگتا ہے کہ ہم اپنی کنٹری میں تو ہے ہی نہیں. ہمارا جو یعنی ایون جو نان مسلم کلچر ہے وہ بھی ختم ہو گیا, کچھ تو تھا اس میں, کم از کم کچھ تو شرم حیا تھی, لیکن اب تو ہر جگہ وہی مغرب کا ہی کلچر نظر آتا ہے, ہر جگہ وہی بے حیائی, فحاشی, اوریانگی ہر طرف نظر آتی ہے. تو یہ سب جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری, یہ مصنوعی چمک دمک ہے, یہ یعنی اپنے آپ کو بس صرف شوکیس کا شو پیس بنائے رکھنا. اصل خوشی تو انسان کو جو اس کو اپنے دل کا جو سکون ہے, اطمینان ہے, اس میں ملتی ہے. یہ دکھاوے سے خوشی نہیں ملتی, یہ خوشیاں نہیں حاصل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کا معیار کیا دے رہے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, دراصل وہی کامیاب ہے. سبحان اللہ, کتنا بہترین کامیابی کا نسخہ ہمیں دیا گیا. اور واقعی میں آگ سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا, یہی تو اصل کامیابی ہے. کون جلنا چاہے گا آگ میں؟ کون وہ عذاب ایکسپٹ کرنا چاہے گا؟ کون جہنم میں جانا چاہے گا؟ نہیں, کوئی نہیں جانا چاہے گا. تو اگر آگ سے بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, اور یہی دعا ہم کو سکھائے گی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, کہ بچا ہم کو اللہ تعالیٰ آگ سے, اس آگ سے جس سے خود جہنم بھی کئی ہزار دفعہ پناہ مانگتی ہے. کتنی خطرناک وہ آگ ہوگی, ہم تو ایک چھوٹی سی آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتے, گرمی نہیں برداشت کر سکتے. آپ دیکھیں ابھی گلف میں, اسپیشلی سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے موسم, 54, 52, 53, 55, کتنی گرمی ہے, حد سے زیادہ گرمی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے گویا کسی نے اوون کھول دیا ہو جب باہر نکلتے ہیں. تو ہم تو یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے, ہماری تو کار میں اے سی ہے, گھروں میں اے سی ہے, مال میں اے سی ہے, ہر جگہ اے سی ہے, تو ہم تو یہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے, تو آگ کیسے برداشت کریں گے ہم خواتین ہیں. میں ہمیشہ مثال وہی دیتی ہوں کہ جب روٹی سینکی جاتی ہے, روٹی پھول جاتی ہے, اور اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو جو بھاپ نکلتی ہے تو وہ ہماری انگلی کو کس قدر تکلیف دیتی ہے. کئی دن تک اس کی جلن ہم اپنے ہاتھ پر, اپنی انگلی پر محسوس کرتے ہیں, غلطی سے بھی وہ بھاپ کے پاس ہماری انگلی چلی گئی. تو تو ہم تو وہ بھاپ نہیں برداشت کر سکتے، تو آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس آگ سے، اسپیشلی جہنم کی آگ سے۔ تو واقعی میں انہیں ہم خود سوچیں اور ہم کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیں یہی غور و فکر ہے، یہی تزکیہ ہے، یہی تربیت ہے، اور اسی کو تدبر کہتے ہیں۔ کہ جب آپ کھانا بنا رہے ہو تب آپ سوچیں کہ جب آپ گیس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کا چولہا بہت اونچا ہوتا ہے، کسی کا نیچے ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، کوکنگ رینج کے پاس کھڑے ہوتے ہیں سامنے، اور جب بڑا والا چولہا، جو بڑی سائز والا چولہا ہوتا ہے، وہ جل رہا ہوتا ہے بہت دیر تک، اگر آپ ایک گھنٹے تک کوئی چیز کھانا بنا رہے ہیں، کوئی چیز فرائی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں وہ آس پاس تک کتنا گرم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چولہے پر چائے گر گئی یا کوئی چیز دودھ ابل گیا، اور آپ اگر گرم گرم اس میں صاف کریں تو یعنی وہ آپ کر ہی نہیں سکتے صاف، اتنا گرم ہوتا ہے چولہا۔ تو آگ تو ہر چیز کو گرم کر دیتی ہے، آپ سوچیں کہ کیسی آگ ہوگی وہ جہنم کی، جو کہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو اتنا فکر مند رہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو، اور تم ہو کہ پروانوں کی طرح اس کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو۔ آپ اسی بات سے بہت فکر مند رہتے تھے، یعنی آپ کو اس بات کا احساس تھا کہ میری امت آگ میں نہ جائے، جہنم کے عذاب میں نہ جلے، اور یعنی یہی فکر میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی۔ آپ صحابہ کی تربیت کیوں کرتے رہے، کیوں ان کو بتاتے رہے، کیوں ان کو آگ سے بچاتے رہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا، اور آپ دیکھیں ان کی پوری زندگی کیسے گزری، آپ لوگ خود جانتے ہوں گے، مطلب مجھ سے آپ لوگ ہر دفعہ سنتے رہتے ہوں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثالیں، کہ ان کو علم پھیلانے کا کتنا شوق تھا۔ ایٹ اے ٹائم ان کے پاس جو اسٹوڈینٹس ہوتے تھے، 3,000 اسٹوڈینٹس ہوتے تھے ان کے پاس، اور مسجد نبوی یا مسجد حرام جہاں پر بھی انہوں نے کلاسز لی، کہا جاتا ہے کہ ہر طرف سے ان کے پاس اسٹوڈینٹس آتے تھے، لوگ اپنے بچوں کو لا کر چھوڑ دیتے تھے ان کے پاس دو دو سال تین تین سال کے لیے، اور 24 گھنٹے وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے علم کی اشاعت میں۔ لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اور جب ان سے دوسرے جو تابعین تھے یا جو ان کے صغار اور چھوٹے صحابہ تھے جب ملنے کے لیے آئے، تو وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا موت سے ڈرتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ کہنے لگے ابو ہریرہ اس لیے رو رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے کیسے ٹیلے پر شام کی ہے، یعنی کیسی جگہ پر شام کی ہے کہ اس کی دوسری طرف آگ ہے یا جنت ہے نہیں معلوم۔ سوچیں ذرا، یہ صحابہ تھے جن کو اس بات کی فکر تھی، کتنا ان کو اس بات کا کس قدر احساس تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جن کی پوری زندگیاں فرما برداری میں گزر گئیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر گئیں، جن کی پوری زندگیاں علم کو پھیلانے میں گزری، ان کا یہ حال ہے کہ رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ چاہے ابو ہریرہ ہو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی آپ لے لیجئے مثال، آپ صحابہ کی سیرت پڑھیے ذرا، اس کے آڈیو لیکچرز بھی ابھی ہم لوگوں نے اپلوڈ کروائے ہیں نیو ویب سائٹ پر، تو دیکھیے ذرا ان صحابہ کی زندگیوں کو کہ کیسے ان کا حال تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری، اللہ کی خاطر لڑتے رہے، یہ تو ہم کو کھلی حقیقت سامنے نظر آ گئی کہ جب ان کو اتنے بڑے عہدے سے معزول کر دیا گیا، یعنی ان کو ایک کمانڈر سے ایک عام سپاہی بنا دیا گیا، تب بھی انہوں نے کہا، کتنا سبحان اللہ، کتنی عاجزی تھی کہ میں تو اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، چاہے ایک کمانڈر بن کے لڑوں ایک معمولی یا ایک معمولی سپاہی بن کر لڑوں۔ اور جب ان کو موت آئی تو حسرت میں تھے، افسوس میں تھے کہ میں تو اللہ کے راستے میں مارا جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے بستر پر موت آ رہی ہے۔ کیسے گزرے ہیں ہمارے صحابہ، کہ ان کو اللہ کے راستے میں جان دینی تھی، اپنی جان جس کو جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے انسان کو۔ تو آپ دیکھیں ہمارا دین ہمیں یہ بات بتاتا ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس طرح سے تربیت کر گئے ہیں کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے یا موت سے بھاگنا نہیں ہے، لیکن موت کی تیاری کرنا ہے۔ جب ایران، عراق، ہر طرف جو بڑے بڑے اس وقت کے جو سپر پاورز تھے اور وہ کانکرڈ ہوتے جا رہے تھے، ہر علاقہ مسلمان فتح کرتے جا رہے تھے، تو وہاں کے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان ہر جگہ جا رہے ہیں اور جیتتے جا رہے ہیں، ہر چیز کو فتح کرتے جا رہے ہیں؟ تو ان کو جواب دیا تھا ان کے مصاحب نے کہ موت ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ موت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کو موت سے ڈر نہیں تھا، کیسے بے باک، کیسے بے جگرے، کیسے نیڈر تھے وہ لوگ۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ ہوتے ہیں مومن، کہ موت کی تیاری کرتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے بھاگتے نہیں ہیں، موت ان کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ موت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں شہادت چاہیے ہوتی ہے۔ سب کچھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت سے بھاگنا نہیں ہے، موت تو آنی ہے. آپ کہیں پر بھی، آپ کسی بند قلعے میں چلے جائیں، کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ موت سے بچ سکتے ہو. ہے کوئی ایسی جگہ جہاں انسان موت سے بچ جائے؟ چاہے وہ سات زمینوں کے اندر گھر بنا لے یا کتنے بھی مضبوط قلعے بنا لے، کئی دیواریں اس میں رکھ دے، اپنے آپ کو ان دیواروں میں محصور کر لے، کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، اس بات کا احساس ہو ہمیں. اور یقیناً یہ قرآن پڑھنے سے ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ قرآن روزانہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہی آپ کو اپنی موت کا احساس ہوگا، اس کی تیاری کی فکر ہوگی. کیونکہ قرآن کے ہر صفحے پر آپ دیکھ لیں، کسی نہ کسی ذریعے سے آخرت کی یاد دلائی گئی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے ہمیں آخرت کی تیاری کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، یعنی آخرت کے لیے، کیا سامان جمع کیا ہے. تو ہمیں تو سامان جمع کرنا ہے، کہاں کے لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے. اور ہمارا سامان کیا ہوگا؟ ہمارے نیک اعمال، ہماری نیکیاں، یہی ہمارا آخرت کا سامان ہوگا، جو ہمارے بہت کام آئے گا آخرت میں. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی سوشل میڈیا پر اگر کوئی نظر آ رہا ہے، بہت خوش قسمت ہے یہ لوگ، تو یہ تو بہت مالدار ہیں، ان کے پاس تو بہت اچھی جاب ہے، ان کے پاس تو بہت اچھا عہدہ ہے، ان کے تو بچے ہیں، ان کی تو بیٹے بیٹیاں سب ہیں. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر ایسا ہی تھا تو فرعون اور نمرود کے پاس بہت بڑی بادشاہت تھی، تو پھر وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اگر ایسا ہی تھا تو ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس اولاد بھی تھی، خوب بیٹے تھے ان کے پاس، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، سرداری بھی تھی، لیکن ایک تو دنیا میں بھی ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑا کہ بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا ان کو، اور آخرت میں تو وہ آگ کا عذاب چکھیں گے ہی چکھیں گے. تو یہ بھی کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے. دنیا کی چیزیں کامیابی کا معیار ہو ہی نہیں سکتی. اصل خوشی کہاں ملنے والی ہے انسان کو؟ جو پیس ہوگا، جو سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے. جو تمہارا ڈیسٹینیشن ہے، جو تمہارا گول ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ دار السلام ہونا چاہیے. تو اگلی والی آیت میں جو یہی بات بتائی جا رہی کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی مال کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے یا مشرکوں سے اذیت دینے والی باتیں، تکلیف دینے والی باتیں، تنزیہ باتیں، دلوں کو چیر دینے والی باتیں، جو دلوں کو توڑ کر رکھ دے، ایسی باتیں تم کو ضرور سننا پڑے گی. تو اگر آپ جنت چاہتے ہیں، جو عظیم کامیابی دراصل جنت ہی ہے، یعنی ہمارا گول کیا ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، جہاں ہمیں سکون ملے گا، آگ سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر لیا جانا. سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے ہم سب کو. اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے عفو درگزر سے ہمیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بھی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، یعنی دردناک عذاب سے نجات حاصل کر لینا اور نعمتوں سے لبریز جنت میں داخل ہو جانا، یہی عظیم کامیابی ہے. اور وہاں ان جنتوں میں کیسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا تصور تک گزرا ہے. سبحان اللہ، یعنی اس آیت میں جہنم سے بچ جانے کو اور جنت میں داخل ہو جانے کو کامیابی کا معیار قرار دیا گیا ہے. اور جو پھر آگ میں داخل ہو گیا اور جنت میں نہ جا سکا، تو دراصل وہ ہر قسم کی کامیابی سے محروم رہ گیا، بلکہ ہمیشہ کی ایک طرح سے شقاوت، بدنصیبی اس کو حاصل ہو گئی. اور یہاں پر عالم برزخ کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ ہے اصل میں، کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا کچھ بدلہ برزخ میں بھی دیا جائے گا، ان کے اعمال کے کچھ نمونے ان کو عالم برزخ میں بھی دیے جائیں گے. اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ عالم برزخ بھی ایک سٹیج ہے، اور اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. یعنی قیامت کے دن تو پورا پورا بدلہ دیا ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے عالم برزخ میں بھی ان کو دکھا دیا جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ قبر انسان کو بھیجتی ہے اگر وہ بد کردار تھا, نافرمان تھا, ایسے بھیجتی ہے قبر کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے بتایا, دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے آپ نے بتایا کہ جب قبر بھیجتی ہے, دباتی ہے, تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے پسلیاں آپس میں وہ اندر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں, اس طرح سے دب جاتا ہے انسان مزید اور قبر میں. تو قبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے حساب سے محفوظ رکھیں, کیونکہ یہی پہلی سٹیج ہے, ہماری پہلی منزل ہے. آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اصل میں قبر میں اگر آپ کو الحمدللہ عذاب سے نجات مل گئی تو سمجھے آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے لیے قبر کشادہ 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے, اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے, اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے الحمدللہ. اور ایک یعنی وہاں پہ اتنا خوبصورت شکل والا انسان کھڑا ہوتا ہے ساتھ میں اس کی قبر میں, اس کی مانوسیت کے لیے وہ پوچھتا ہے کہ اے شخص تم کون ہو, تمہیں تو دیکھ کر ہی خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ کہتے کہ تم نہیں جانتے, میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں انجام دیتے رہے تھے. تو نیک اعمال خوبصورت شخص کی شکل میں قبر میں ساتھی بنیں گے تاکہ انسان کو تنہائی کا احساس نہ ہو. سبحان اللہ. تو نیک اعمال انجام دیجئے, کوئی نیک کام ایسا مت چھوڑیے جو آپ کے ہاتھ سے چلا جائے. اپنے اعمال تیار کیجئے آخرت کی کامیابی کے لیے, سامان تیار کیجئے جنت میں داخلے کے لیے کوشش کریے, اور آگ سے بچنے کی کوشش کریے. جان بوجھ کر ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کا سبب بنے, جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو, کسی کا حق غصب نہ کرے, کسی کا حق نہ مارے, کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرے, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ سب آگ میں جانے والے کام ہیں. وراثت میں کسی کا حق مارا تھا, فوراً اس کی وراثت کا حق ادا کر دیں, کیونکہ کل کیا قیامت کے دن آپ 7 زمینوں کا توق پہننا چاہیں گے؟ ہم میں سے کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں پہننا چاہے گا. یعنی کسی نے کسی کی اگر بالشت بھر زمین ہتھیا لی بلا وجہ, تو اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا, اس کو دھنسایا جائے گا اندر زمینوں میں. آج کتنے لوگ ہیں جو وراثت میں اپنی بہنوں کا یا چھوٹے بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں. تو اللہ کے لیے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں, جو بھی کرنا ہے نیک کام اس دنیا میں کر لیں, تاکہ اسی کا اجر ہم آخرت میں پا سکیں انشاءاللہ, اور جنت میں داخل کر دیے جائیں, اور یہی کامیابی ہے. تو اصل یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے اصل میں, اور ختم ہو جانے والی ہے, فانی ہے. اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے. تو پھر کوشش کس کے لیے کرنی چاہیے؟ ہماری ساری جدوجہد کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے, اور اللہ کی رضامندی پر ہی ہمیں موت ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی زندگی اور سعادت کی موت, یا سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. آپ دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے, کہ ان کی پوری زندگی کیسے گزری, کیا کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری. کیا ان کو لوگوں کی پرواہ تھی, لوگوں کی باتوں کا کچھ وہ تھا, اپریسیشن کا شوق تھا ان کو؟ نہیں, بلکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے, اللہ کی رضامندی چاہتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ موت تو آنی ہی ہے, لیکن وہ اللہ کے راستے میں آئے تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, اور اس کے بدلے تو پھر جنت ہی ہے اور اللہ کی رضامندی ہی ہے. اور یہ صبر بھی کرنا ہوگا. یعنی یہ جو رضامندی ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ کس میں حاصل ہو سکتی ہے, کس وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ کی اطاعت میں, صبر میں, اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہوئے زندگی گزارنے میں. کیا چیزیں باقی رہ جائے گی؟ انسان کے نیک اعمال, اس کا اچھا اخلاق ہی باقی رہ جائے گا, ورنہ انسان تو دنیا سے چلا جائے گا. تو آخرت میں کون کامیاب ہوں گے؟ جو مومن ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے, جو کفار ہوں گے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے, یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, اور جو گنہگار ہوں گے اپنی سزا پانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا. تو اس لیے اگلی آیت میں کہا گیا کہ البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں, اور بالیقین ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے, اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا, اذیت کی باتیں. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. سبحان اللہ. واقعی میں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنی جانوں اور مالوں سے ضرور آزمائش میں گزرنا ہوگا, اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا, تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی, ہو سکتا ہے تمہیں کچھ باتیں بھی سننی پڑے لوگوں سے. تو آپ دیکھیں کہ اکثر لوگوں کی باتیں, جو ان کی زبان کی باتیں ہوتی ہیں, وہ اتنی ناقابل برداشت ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. اتنی خطرناک باتیں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کی تنزیہ باتیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں. چاہے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو, چاہے تم نیک کام کرو, مشقت اٹھاؤ. اب آج کے دور میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کیا کیا کچھ فیس نہیں کرنا پڑ رہا, کیا کیا کچھ سننا نہیں پڑ رہا, کتنی ان کے لیے تکلیف ہے, اذیت ہے. جہاں جاتے ہیں مسلمان, جیسے آپ ان کو پتہ چلتا ہے سامنے والوں کو کہ آپ مسلمان ہیں, وہ آپ پر کچھ نہ کچھ فقرے کسنا شروع کریں گے, آپ پر طنز کریں گے. یعنی ہر جگہ سے مسلمانوں کو باتیں سننا پڑتی ہیں, اور اب اسپیشلی جو فلسطین کے حالات ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ جو پرزنرز ہیں ان کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی جا رہی ہیں, کیسے کیسے ان کو ستایا نہیں جا رہا ہے, اور کتنا ہیومیلیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ مسلمانوں کو ہر طرح سے, ہر جگہ. یا تو تھوکتے ان کے منہ پر, بہت حد سے زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے. اور زبانی طور پر وہ کہہ رہے کہ یہ جانور ہے, نعوذ باللہ, مسلمان جانور ہے کہتے ہیں, یہودی یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انہیں ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ عنکبوت میں کہ تم کیا اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤں کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا. تو ایک مومن ہونے کا ثبوت دینے کے لیے بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا ہے مسلمان ہونا. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا والا معاملہ ہے, کہ واقعی میں یہ کوئی پھولوں کی آپ کے لیے کوئی راہداری نہیں بنائے گا, آپ کے راستے میں پھول نہیں بچھائے گا کوئی کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ہم بہت پروٹوکول دیتے ہیں. نہیں, بلکہ تو تکلیف سے گزرنا پڑے گا. ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزمات ہے. یہاں پر لام بھی تاکید کا ہے, نون بھی تاکید کا ہے. آپ خود سوچ لیجئے کہ لتبلونا, تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے. تو آزمائش تو آ کے رہتی ہے. آپ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی کوئی ایسا آسان نہیں ہے, اس میں مشقتیں ہیں, آزمائشیں ہیں, تکلیفیں ہیں, سب کچھ ہے. تو جو لوگ اس کا مقابلہ خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں, صبر کے ساتھ کرتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں, مشکلات کے وقت, بلاؤں کے وقت, تکلیفوں کے وقت, کرب کے وقت آہوزاری نہیں کرتے, بلکہ پامردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرتے, تو ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے تمہارے دین کے بارے میں, خود تمہارے بارے میں, تمہاری کتاب کے بارے میں, تمہارے رسول کے بارے میں تم کو تانے سننے پڑیں گے, اذیت والی باتیں سننا پڑے گی. آپ دیکھیں آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ کیسے مذاق اڑاتے ہیں, یا مسلمانوں کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اگر آزمائش آتی بھی ہے تو اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس کی بہت حکمتیں ہیں. اصل میں آزمائش انسان کو ایک طرح سے سونے سے کندن بنا دیتی ہیں. جب وہ آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتا ہے تو وہ بالکل نکھر جاتا ہے اور کھرا بن جاتا ہے. اس میں اور مزید طاقت آ جاتی ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے, لہٰذا وہ مزید ثابت قدمی اختیار کرتا ہے. اس کے اندر ایک عزم اور ایک حوصلہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی تو فرما رہے کہ یہ عزم الامور میں سے ہے, بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. یعنی ایسے مشکل میں جب تم لوگوں سے تنزیہ باتیں سنو, اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاؤ, مشقتیں برداشت کرو, آزمائشیں تم پر آ رہی ہیں, مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں, ایسے وقت میں اگر تم تصبرو و تتقو, اور یہ تصبرو کا جو لفظ ہے یہاں پر, یہ مقابلے پر صبر ہے. یعنی سامنے والا تکلیف دیتے جا رہے ہیں, تم کو مشکلات میں ڈال رہا ہے, ایسے وقت میں صبر کرنا, ثابت قدم رہنا. اور تصویر صبر کیا ہے؟ رونا دھونا نہیں ہے صبر, جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے. صبر یہ ہے کہ ایک مضبوط دیوار کی مانند کھڑے ہو جانا مشکلات کے آگے, ثابت قدم رہنا, یہ صبر ہے اصل میں. مضبوط زمین کو کہا جاتا ہے صبر, صبار. تو اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت عزم کے کاموں میں سے ہے. یعنی بہت ہی قابل تعریف ہے. یعنی جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر ثابت قدم رہنا, بعمل رہنا, یہ صبر ہے. تو اس کی بہت ساری حکمتیں بتاتے ہیں ہمارے مفسرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ تاکہ مومن صادق اور دوسرے لوگوں کے درمیان امتیاز واضح ہو جائے, فرق ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون جھوٹا ہے. مومن اور منافق کا فرق واضح کر کے بتا دیتی ہے یہ آزمائشیں اصل میں. کیونکہ ایک مومن ہوتا ہے وہی ثابت قدم رہتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا کہ ارے رے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، مصیبت نے تو ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمارے یہاں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ذرا فلسطین کے حالات آپ دیکھیے، سوچیے ذرا، وہ خواتین جن کے گھر کے سارے افراد شہید ہو گئے اور ان کا صبر دیکھیے، ان کی زبان پر یہ نہیں ہے کہ ہاں ایسا کیوں ہو گیا، نہیں یہ نہیں ہے. ہاں وہ دوسری باتیں ہیں، بھلے ہی ہو سکتا وہ مدد مانگ رہے ہوں، بھلے ہی ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ ہمارے حق میں بولیے آپ، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہائے ایسا کیوں ہو گیا، ہائے ویسا کیوں ہو گیا. نہیں، شکایت نہیں ہے ان کو، کیونکہ یہ ان کا ایمان ہے اصل میں. تو یہ مصیبتیں اور آزمائشیں انسان کو نکھار کے رکھ دیتی ہیں. جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں الحمدللہ. یہ حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بندوں کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو ان کے لیے مشکلات اور تکلیفوں کو مقدر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کے درجات بلند کر سکے اور ان کے اندر جو برائیاں تھیں اس کو ختم کر دے، ان کے ایمان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، ان کے ایمان میں اضافے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان مکمل ہو، ان کا یقین مکمل ہو. اب دیکھیں، آزمائشوں کو مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جب اگر آزمائشیں آ جائیں تو اس پر ثابت قدم رہیں. یہی دراصل ہمارے ایمان کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں باتیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو تب اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے. اور آپ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بندے پر اس کی تکلیف سے بڑھ کر بوجھ ڈالا ہی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا کون بندہ یہ تکلیف اٹھا سکتا ہے، سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اسی پر وہ تکلیف ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو اس کا مکلف بناتا ہے. تو یہ نہ سوچے کہ مجھے میری برداشت سے باہر مجھ پر مشکلات آ گئی ہیں، ہے نا کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ بندے کو نکھارنے کے لیے، اسے ثابت قدم رکھنے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. دیکھیں مومنوں کا کیا حال ہوا تھا جب 10,000 کا لشکر مومنوں کے خلاف کھڑا ہو گیا اور جو سامان دست تھا وہ بند کر دیا گیا، یعنی ہر طرح سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی گئی. اندر سے یہودیوں نے غداری کی، مسلمانوں کے خلاف سازش کی، اور مشرکین 10,000 کا لشکر لے کر آئے. تو مومنوں نے کیا کہا اور منافقوں نے کیا کہا؟ مومنوں کا جملہ آپ سنیے کہ جب انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا یا جو ان کے اوپر آزمائش آئی، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں مومن کہ کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ اور تسلیم اور رضا اور زیادہ ہو گئی. سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں مومن کہ جب مشکلات کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں اور اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور حکم کے آگے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی خبر دی ہے تاکہ ان کے نفس اس قسم کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا ان کے اوپر جب سختیاں آئیں تو اس پر وہ صبر کریں. کیونکہ آپ دیکھیں، جب تک آپ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے مقابلے کے لیے، جب مشکلات آتی ہیں، ایسے شدت سے ایسے غم آتے ہیں، تو جب انسان اپنے آپ کو تیار رکھے گا تو وہ اس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، تو اس کو یہ سب اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا. اس کو پھر اپنا بوجھ ہلکا لگنے لگتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے ان مشکلات میں. تو یہ صبر اور تقوی انسان کو بہت فائدہ دیتے ہیں. تو وہ ان تصویر وہ تتقو، یعنی تمہاری جان اور مال میں تم جس بھی مشکل میں گھرو گے، امتحان میں پڑے ہوگے، تمہیں ظالموں کی اذیتوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر تم اس پر صبر کرو اور اس صبر میں تقوی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے تقرب کی نیت رکھو، یا اپنے صبر میں شرعی حدود سے آگے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، تو یہ عزم الامور میں سے ہے، بہت ہمت کے کام ہے. آپ دیکھیں صبر کہاں تک کرنا ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی گال پر ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا بھی گال پیش کر دو کہ ٹھیک ہے لوگ دوسرے گال پر بھی تھپڑ مار دو. نہیں، یہ صبر نہیں ہے. جہاں پر آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ مقابلہ کر سکتے تو مقابلہ کرو بہادری کے ساتھ، پامردی کے ساتھ. اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حالت صحیح نہیں ہے، جیسے 13 سالہ مکی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو یہ بہترین امتزاج ہے اصل میں کہ جس وقت آپ مغلوب ہو، جس وقت آپ کے پاس پاور نہ ہو تو آپ کیسے کام کریں گے، لیکن جس وقت آپ کے پاس پاور ہو تو پھر آپ کیسے کام کریں گے. تو عزم، یعنی یہ ایک ایسا کام ہے، ایسے معاملات ہے جس پر عزم کیا جاتا ہے، جس میں رغبت کے لیے سبقت کی جاتی ہے. جو بہت ہی باہمت لوگ ہوتے ہیں، بلند ہمت لوگ ہوتے ہیں، وہی یہ کرتے ہیں، عزم العمر ایسے ہی لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑی، بہت ہی بہترین صفت ہے اصل میں، جو جس کو کہا گیا کہ عزم العمر. صرف الصلت میں بھی یہ لفظ ہم کو ملتا ہے، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، کہ یہ بات صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اس بات سے صرف وہ لوگ فائدہ مند ہوتے ہیں جو نصیبے والے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے اگر کسی کے اندر صبر و ثبات ہو. یہ عزم الامور میں سے ہے، یعنی مشکلات کے وقت آپے سے باہر نہ ہونا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی اور مطمئن رہنا. جب عبداللہ بن زبیر کے بیٹے تھے ہشام، سوری عروہ بن زبیر، تو ان کا جب ایک بیٹا، ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے چار بیٹے تھے، اور ان کو کوئی کانٹا چبا تھا جس کی وجہ سے زہر ان کے جسم میں چڑھ گیا، تو ان کا ایک پیر کاٹنا پڑا تھا. تو جب ان کو ہوش آیا اور بتایا گیا، ایکچولی انہوں نے بے ہوشی کی دوا نہیں استعمال کی تھی، کہا کہ میں قرآن پڑھتا رہوں گا اور تم میرے پیر کو کاٹ دینا، مجھے میرے جسم میں وہ ادویات نہ ڈالو جس کی وجہ سے میرا پیر سن ہو، یعنی نشہ آور ادویات. بغیر اس کے انہوں نے اپنا آپریشن کروایا تھا. تو جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے چار بیٹے دیے، جس میں سے ایک ہی لیا اللہ تعالیٰ نے، باقی تین رہنے دیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے دو ہاتھ اور دو پیر دیے، جس میں سے صرف ایک ہی پیر کاٹنا پڑا، باقی تین سلامت ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں یہ ہے عزم الامور، صبر. تو یہ عزم الامور میں سے ہے. تو یہاں پر دراصل ہمیں ایک طرح سے ہمت دلائی جا رہی ہے ایک مومن کو، کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، زندگی میں مصائب آئیں گے، مصیبتوں میں گرفتار ہونا پڑے گا. زندگی ایک سی نہیں ہوتی ہے، اسموتھ نہیں ہوتی ہے زندگی. زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں، بس ہلا گلا، شور، پکنک، نہیں، یہ زندگی نہیں ہے. زندگی میں تو مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ یہاں پر مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، کبھی جان کی، کبھی مال کی، تو ہر طرح سے انسان آزمایا جاتا ہے. کبھی بیماریاں آتی ہیں اس کے اوپر، کبھی اپنے پیاروں سے اس کو جدا ہونا پڑتا ہے، کسی کی موت کی خبر سننا پڑتی ہے، بعض وقت بوڑھے والدین کو اپنی جوان اولاد کی موت کا دکھ سہنا پڑتا ہے، کبھی مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، بہت ساری ایسی آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں. لیکن ان کے اوپر ثابت قدم رہنا، ان مشکلات کے وقت، ان مصیبتوں کے وقت اس کا مقابلہ کرنا، اور جو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر صبر کرنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں تھیں، اللہ ہی نے لے لی، کوئی افسوس اور غم کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں پر کیسے جملے نکلتے ہیں آپ بتائیں، کہ ہائے بےچارہ جوانی میں چل بسا، ابھی کیا اس کی عمر تھی جانے کی، ارے 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 ارے، جوانی میں فلاں بیوہ ہو گئی، جوانی میں ایسا ہو گیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ ایسا ہو گیا، نہیں، افسوس ہی افسوس، یہ اس کی عمر تھی جانے کی، ایسا جملہ کہنا. آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا عمر لکھ رکھی تھی جانے کی، وہی عمر لکھ رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے جانے کی، تو آپ ایسا جملہ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے لے لی. یا یہ کہنے کہ مصیبتوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا، کتنا برداشت کریں، اب تو ناقابل برداشت ہو گیا ہے، سینہ کو بھی کرنا، ہائے واویلا مچانا، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرے مصیبتوں پر اور مشکلات میں. آپ ان کو دیکھ لیجیے، ذرا ام سلیم کو دیکھ لیجیے، جب ابو طلحہ کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور پیچھے ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، کیا نام تھا بچے کا، ابو عمیر، ہے نا، جو اتنا ان کو اتنا محبوب تھا وہ بچے، کہ اس کو گود میں اٹھائے پھرتے تھے، اتنا بڑا بھی ہو گیا تھا، کہا جاتا ہے بچہ وہ 7 سال کا یا 6 سال کا پتہ نہیں، تو تب بھی اس کو گود میں لیے پھرتے تھے، اتنا محبوب اور عزیز تھا ان کو اپنا وہ بیٹا. ان کے پیچھے وہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیوی نے پھر اس کو بچے کا انتقال بھی ہو گیا، دفن بھی کر دیا گیا وہ بچے کو. اور جب شوہر آئے، ان کو کھانا وغیرہ دے دیا، ان کو ہر طرح سے کمفرٹ کر دیا، دے دیا. اس کے بعد کہتے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور وہ امانت واپس مانگے تو کیا آپ اسے دے دیں گے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل، جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دیں گے. تو کہا کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا. ابو طلحہ کہتے کہ مجھے کسی طرح، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، میں سیدھا رسول اکرم کے پاس چلا گیا، مجھے اپنی بیوی سے بھی شکایت تھی کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتائی رات میں یہ بات، صبح بتا رہی ہے. میں رسول اکرم کے پاس گئے بے چین دل لے کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت برکت دے گا تمہارے اس رات کے کام میں. اور اس کے بعد ان کو مزید 6 بیٹے ہوئے ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ، اور ان 6 بیٹوں نے وہ سب کے سب جہاد میں حصہ لیتے تھے ماشاء اللہ، اتنے بہادر تھے ان کے بچے. آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے برکت دی، انہوں نے صبر کیا تو کہ ایک بیٹے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹے ان کو عطا کیے الحمدللہ. تو یہ عزم الامور ہے، اصل میں عزم کے کاموں سے. ایک خاتون ایسی ہمت دکھا سکتی ہے، آپ بتائیے تو کیا مرد نہیں دکھا سکتے؟ اور ہم اپنے آپ کو خواتین کہہ کر ہم زبردستی ایز اے گرانٹیڈ لیتی ہیں، اور خوب روتی دھوتی ہیں، خوب شکایتیں کرتی ہیں. تو ایک مومن کو زیب نہیں دیتا یہ شکایتیں کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر راضی و رضا رہنا ہے. ہر مشکل یا پریشانی جو بھی آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تو اس کے اوپر اس کو صبر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا ہے، نہ کہ شکایتیں کرنی ہیں. تو کیا سیکھنے کو ملا آج کی آیت سے؟ بہت ہی اہم آیتیں تھیں. جو قابل عمل باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ضرور ایسے ٹاپک پر ڈسکشنز کریں، باتیں کریں، اور موت کے واقعات لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں تاکہ ان کو اپنی آخرت یاد ہے، خود ہمیں بھی. اور زیارت قبور کریں، قبروں کی زیارت. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کیوں جایا جا سکتا ہے، کس وجہ سے جایا جائے گا؟ صرف دو چیزوں کے لیے، موت کی یاد کے لیے اور عبرت کے لیے. اس کے علاوہ نہ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان جا سکتے ہیں آپ نے کسی اور چیز کے لیے. رسول اکرم نے کبھی نہیں فرمایا کہ اپنے والدین کی قبروں کے پاس ہر جمعہ کو جاؤ، نہیں. ہاں، قبرستان کس لیے جانا ہے؟ اپنی موت کی یاد کے لیے، تاکہ آپ کو وہاں جا کر احساس ہو کہ اچھا مجھے بھی جانا ہے یہ قبر میں ایک دن. تو وہاں جاؤ تو اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے جاؤ کہ تمہیں بھی مرنا ہے، یا عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ وہاں پر کہ کیسے کل جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے جو لوگ غرور میں مبتلا تھے، آج کیسے زمین کے اندر سوئے پڑے ہیں. تو عبرت کے لیے جاؤ. تو بار بار جانا چاہیے تاکہ ہمیں موت کی یاد آئے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہم کو اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اس پر ڈسکشنز کرتے رہنا ہے ہر جگہ، موت کے واقعات بیان کرتے رہنے ہیں تاکہ ہمیں اپنی آخرت یاد ہے. اس لیے آپ دیکھیے جو جنازے میں شرکت کرنا حق ہے نا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، تاکہ جب ہم اپنے لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جب دفن کر کے آتے ہیں تو ہمیں یہ بات کا احساس رہے، یاد رہے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے، کوئی ہمیں بھی کندھوں پر لے کر اسی طرح سے قبرستان آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے. اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جانیے کہ یہ ایک حقیقی بات ہے، حقیقت ہے کہ یہ دنیا آزمائشوں اور ابتلا کی جگہ ہے، یہ دارالسلام نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، متاع الغرور ہے یہ. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو آزمائش آتی ہیں، اگر مشکلات آتی ہیں، اگر آپ اس میں سے کامیابی سے نکل گئے تو اس کے پھر آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر آپ کو پورا لوٹا کر دے گا اگر آپ آزمائش میں ثابت قدم رہے. تو مشکلات کے وقت پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور قابل توجہ جو باتیں تھیں کہ فمن زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے. یہ دعا ہمیں بار بار کرتے رہنی چاہیے، اور یہی خوشی کی بات ہوگی، سب سے اطمینان کی بات ہوگی کہ ہمیں آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور جو دنیا کی بات کی گئی ہے کہ دنیا جو ہے دھوکے کا سامان ہے، تو دنیا کیا ہے دراصل؟ یہ مجموعہ ہے کن چیزوں کا، یا ایک غرور اور تکبر کا. کس بات پر انسان غرور اور تکبر کرتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے؟ کہ یہ سواریاں، یہ گھر، یہ لباس، یہ کھانے پینے، یہ جو بھی چیزیں آج ہمارے پاس ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہی چیزیں اس کو غافل کر دیتی ہیں. تو یہ چیزیں دراصل انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں، اللہ کی یاد بھلا دیتی ہیں، آخرت کو بھلا دیتی ہیں. اس لیے اس کو دھوکے کی جگہ کہا گیا ہے، جو ہلاکت کا باعث بنیں گے، سبب بنیں گی. تو یہ چیزوں میں کھو نہ جائیں، یعنی جو بھی چیزیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو دیا ہے، مال، اولاد، سواریاں، بہت ساری چیزیں، جو بھی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے، ان نعمتوں میں اللہ کو نہ بھلا دیں، یا اللہ کی اطاعت کو نہ بھلا دیں، یا ان چیزوں کے حصول کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے لگے. اسی لیے اس کو غرور کہا گیا، دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، یا دھوکا ہے یہ سب کچھ، آنکھوں کا دھوکا، ہمارے ظاہری فریب ہے یہ، اصل میں یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، اس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے یا اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں سکتے. اب دیکھیں نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں انسان کی, اس کے بزنس میٹنگز کے چکر میں, اس کی نوکری کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے تو انسان نمازیں چھوڑتا ہے نا, یا پھر جب اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ عیش و عیاشی میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے, اس کو نمازوں کی کوئی پرواہ کوئی فکر نہیں ہوتی. تو بہت ہی اہم بات تھی جو قابل توجہ ہے کہ یہ دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں. ٹھیک ہے, جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو اللہ کی طرف سے ملا ہے مال و دولت, اس کو اللہ ہی کے راستے میں لگائیں. یہ مال و دولت یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں, اور واقعی میں یہ چیزیں غافل کر دیتی ہیں انسان کو. تو اس کے دھوکے میں نہ آئیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آمین, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچتے رہیں اور فرمانبرداری والے کام کریں. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ دنیا میں جس کے پاس مال و دولت ہے وہ بہت کامیاب ہے, اور جس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بد نصیب ہے. نہیں, یہ مشکلات اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے اپنے مومن بندے کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں, اور بعض اوقات اس سے بہت سارے لوگ کھڑے بن کر نکلتے ہیں, کندن بن کر نکلتے ہیں الحمدللہ. تو مشکلات پر صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کبھی منہ نہ موڑے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں اور راضی برضا رہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں, اور دنیا کی ظاہری زینت اور کشش میں نہ الجھیں, کیونکہ یہ بہت ہی یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت دھوکہ ہے یہ دنیا. یعنی اتنی پرفریب ہے یہ دنیا کی کشش, جس میں مگن ہو کر انسان بعض اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل رہتا ہے, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے, تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہائے میں نے کیا کرنا تھا اور میں کیا کرتا رہا. تو یہ دنیا, اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے دنیا کا, کہ ہم اس دنیا کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور نیکیاں کشید کریں. صرف عیش و عشرت میں اور دنیا میں مگن ہو کر اپنی آخرت کو نہ برباد کریں. تو ہم میں سے ہر ایک اس دنیا کے امتحان سے گزر رہا ہے, اور موت کے وقت پھر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے, یعنی اچھا یا برا بدلہ اس کو اس کا مل جائے گا جو وہ دنیا میں کرتا رہا ہے. تو ہم کو اس قیمتی زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے, اور اس کے ایک ایک لمحے کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنا ہے. اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے اور آخرت کے لیے سامان تیار کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والے بنیں, ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہیں, اور مشکلات کے وقت صبر کا دامن تھامے رکھیں, نہ کہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کریں. پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر مشکل سے بچائے اور ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھے. ہم پر ہم کہتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں نا ہم, کے کیا دعا ہے وہ, اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. بولے تو ہم ملنا مالا طاقت النبی, کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے, جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ آئے ہیں. تو ہم کو آزمائشوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے, لیکن جب اگر آزمائش آ جائے تو پھر صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ عزم الامور میں سے ہے. آیت نمبر سورہ آل عمران کی 85-86 تھی, دو آیتیں تھیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں, اور اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کریں. آمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.